نحمد ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. تعلیم احتراز از عشق مجاز. تعلیم احتراز از عشق مجاز. عشق مجازی سے بچنے کی تعلیم. اللہ
محبت بڑھا کے نہ پٹ جائیے گا. محبت بڑھا کے نہ پٹ جائیے گا. محبت سے پہلے ہی ہٹ جائیے گا. محبت بڑھا کے نہ پٹ جائیے گا. محبت سے پہلے ہی ہٹ جائیے گا.
عشق مجازی بدنگاہی سے پیدا ہوتا ہے. یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ بدنگاہی نہ کرو, ورنہ بدنگاہی کرنے سے محبت پیدا ہو جائے گی, عشق پیدا ہو جائے گا, دل میں گھس جائے گا. نگاہ کی حفاظت. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نگاہ کی حفاظت کا حکم دے کر ہم پر احسان فرمایا ہے, زبردست احسان فرمایا, تاکہ میرے بندے نہ نگاہ خراب کریں گے نہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. نگاہ خراب کرے گا تو محبت پیدا ہو جائے گی, محبت پیدا ہو جائے گی تو عذاب الہی آ جائے گا. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, عشق مجازی عذاب الہی ہے. عشق مجازی عذاب الہی ہے. تو پہلے ہی نگاہ کی حفاظت کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کے بندوں پر احسان فرمایا کہ بندے میرے عفیف رہیں, امن سے رہیں, عافیت سے رہیں, عذاب میں مبتلا نہ ہوں.
محبت بڑھا کے نہ پٹ جائیے گا. محبت سے پہلے ہی ہٹ جائیے گا. نہ مانے تو پھر ویر پچھتائیے گا. نہ مانے تمہیں تو پھر میر پچھتائیے گا. لہو اپنی آنکھوں سے برسائیے گا. لہو اپنی آنکھوں سے برسائیے گا. نہ مانے تو پھر میر پچھتائیے گا. لہو اپنی آنکھوں سے برسائیے گا.
یہ انجام ہوتا ہے کسی سے عشق مجازی کا کہ پھر آنکھوں سے خون برسنے لگتا ہے, خون بھر جاتا ہے.
نہ مانے تو پھر میر پچھتائیے گا. اور اپنی اور لہو اپنی آنکھوں سے برسائیے گا. لہو اپنی آنکھوں سے برسائیے گا.
جو معشوق مل گیا تو بھی مصیبت اور عذاب, نہیں ملا تو بھی مصیبت اور عذاب. نہیں ملا تو کیوں نہیں ملا؟ اس پہ یہاں لہو برساتے ہیں, آنکھوں سے خون برساتے ہیں. مل گیا تو معلوم ہوا کہ جو بدنگاہی کا سبب بن رہا ہے, جو بدنگاہی کر رہا ہے, دونوں کے دونوں بے شرم اور بے حیا ہے. اسی لیے تو آنکھ ملاتے ہیں, اسی لیے تو بدنگاہی کرتے ہیں. تو حیا ہے نہیں, دین ہے نہیں, اخلاق اچھے ہیں نہیں. بدنگاہی معلوم ہوا کہ بدنگاہی علامت ہے جو نالائقی کی, بے شرمی کی, بے حیائی کی. تو ایسا آدمی کہاں اس کے اندر پہ سیرت اچھی ہوگی. تو یہ وجہ ہے کہ ملا تو مصیبت, نہ ملا تو مصیبت. مل گیا تو برے اخلاق کی وجہ سے پریشان, اور نہیں ملا تو نہ ملنے کی وجہ سے پریشان. عجیب کشمکش میں جانے عاشق رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
نہ مانے تو پھر میر پچھتائیے گا. لہو اپنی آنکھوں سے برسائیے گا. محبت بڑھا کے نہ پٹ جائیے گا. محبت سے پہلے ہی ہٹ جائیے گا. کبھی آئیے گا کبھی جائیے گا نہ لیکن کسی کل سکون پائیے گا کبھی آئیے گا کبھی جائیے گا نہ لیکن کسی کل سکون پائیے گا سوا غم کے ہرگز نہ کچھ پائیے گا ستم مفت میں جان پر ڈھائیے گا ستم مفت میں جان پر ڈھائیے گا سوا غم کے ہرگز نہ کچھ پائیے گا ستم مفت میں جان پر ڈھائیے گا بلاخر چمن میں فضا پائیے گا بلاخر چمن میں فضا پائیے گا مگر زندگی پھر کہاں لائیے گا مگر زندگی پھر کہاں لائیے گا
حسن ایک دن حسن کو زوال آ جاتا ہے, پھول مرجا جاتا ہے, پھول کھلتا ہے خوبصورت رنگ رنگین اور خوشبودار, لیکن دو چار دن کے اندر مرجھا جاتا ہے. اسی طرح حسن بھی مرجھا جاتا ہے, زوال آ جاتا ہے اور پھر افسوس کرتا ہے کہ کہاں میں نے اپنی جان کو ضائع کیا, مگر پھر وہ وقت کہاں واپس آئے گا. وہ زندگی کا وہ اوقات قیمتی لمحات جو خدا پر فدا کرنے چاہیے تھے وہ کہاں سے آئیں گے.
بلاخر چمن میں فضا پائیے گا مگر زندگی پھر کہاں لائیے گا مگر زندگی پھر کہاں لائیے گا یہ مانا کہ اس بت پہ مر جائیے گا یہ مانا کہ اس بت پہ مر جائیے گا
دونوں دعوے کرتے ہیں میں تم پہ مرتا ہوں, وہ کہتے ہیں میں تم پہ مرتا ہوں. عاشق کی دعویٰ کر رہا ہے, معشوق کی دعویٰ کر رہا ہے.
یہ مانا کہ اس بت پہ مر جائیے گا مگر میر مر کر کے کیا پائیے گا مگر میر مر کر کے کیا پائیے گا یہ مانا کہ اس بت پہ مر جائیے گا مگر میر مر کر کے کیا پائیے گا.
خدا پر مرتے تو کیا پاتے, جو خدا پر مرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو جاتا ہے اور جو مرنے والے پر مرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے, فنا ہو جاتا ہے.
یہ مانا کہ اس پہ مر جائیے گا مگر میر مر کر کے کیا پائیے گا
محبت بڑھا کے نہ پٹ جائیے گا محبت سے پہلے ہی ہٹ جائیے گا
کبھی حسن رفتار سے شرمائیے گا ندامت سے اے میر کر جائیے گا.
حسن رفتار حسن زوال پذیر ہوتی ہے, گزر جاتا ہے, چلا گیا حسن, اب شرما رہے ہیں. ہم نے جس کو سمجھا تھا کہ یہ جاویدانی ہے اور کیا پتا تھا کہ یہ بالکل فانی ہے, تھوڑے دن کی بہار ہے اس کے بعد خزاں ہی خزاں ہے. پھول مرجھا گیا, پتیاں جھڑ گئیں, اب کانٹے ہی کانٹے رہ گئے. صورتوں سے دل نہیں لگانا, حلال بیوی سے محبت کرے, حلال نعمت سے محبت کرے, خوب محبت کرے, یہ بھی دین ہے, یہ بھی عبادت ہے. لیکن صورتوں کا عشق یہ فنا کرنے والا, یہ نادم کرنے والا ہے, شرمندگی ہوگی بعد میں.
کبھی حسن رفتار سے شرمائیے گا ندامت سے اے میر گڑ جائیے گا ندامت سے اے میر گڑ جائیے گا یہ لب اور زلف سیاہ اور چہرہ یہ لب اور زلف سیاہ اور چہرہ خبر ہے کہاں سے کہاں جائیے گا
خبر ہے کہاں سے کہاں جائیے گا. جس کو کہتے تھے کہ لب جو ہے کیا ہے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے, نازکی اس لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. شہر نے فرمایا جب یہ حسن جاتا رہتا ہے تو وہی پنکھڑی ہتھکڑی معلوم ہونے لگتی ہے کہ آپ قید ہو گئے. زلف سیاہ سفید ہو گئی, بال سفید ہو گئے, بڈھے گبے کی دم معلوم ہو رہے ہیں اب, اور چہرہ چرریوں بھرا, آنکھوں پر اینک لگ گئی, دانت جو ہے ہلنے لگ گئے اور اکھڑ گئے جگہ جگہ سے. یہ لب اور زلفے سیاہ اور چہرہ خبر ہے کہاں سے کہاں جائیے گا خبر ہے کہاں سے کہاں جائیے گا محبت بڑھا کے نہ پٹ جائیے گا محبت سے پہلے ہی ہٹ جائیے گا نہ بن آئے گی لالا پچھتائیے گا
زندگی جب گایا ہو گئی ہے واپس نہیں آئی
اب کتنا بھی رول کتنا پچھتا لوگ پہلے ہی بات آ جاتا
نہ بن آئے گی لالا پچھتائیے گا نہ بن آئے گی لالا پچھتائیے گا خود اپنے کیے کی سزا پائیے گا اپنے کیے کی سزا پائیے گا نہ بن آئے گی لالا پچھتائیے گا خود اپنے کیے کی سزا پائیے گا محبت بڑھا کے نہ پٹ جائیے گا محبت سے پہلے ہی ہٹ جائیے گا نہ مانے تو پھر میر پچھتائیے گا لہو اپنی آنکھوں سے برسائیے گا خود اپنے کیے کی سزا پائیے گا
اللہ تعالیٰ مسلمان کو اس بری بیماری سے محفوظ فرمائے اس رسوائی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اتباع سنت کی اہمیت جو رسالہ ہے بزرگوں کے ملفوظات کا اسے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے احادیث شریف ہیں اتباع سنت سے متعلق حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی دخل الجنہ جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے المتمسک بسنتی عند اختلاف امتی کالقابض علی الجمل میری امت کے اختلاف کے زمانے میں سنت کو جس شخص نے مضبوطی سے پکڑا سنت کی معنی ہے یہاں پر مکمل دین کو مضبوطی سے پکڑا وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے آگ کی چنگاری ہاتھ میں لے لی یعنی کہ دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا اس زمانے میں ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ دین پر چلنے والوں پر لوگ ہنستے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں ایسے موقع پر مضبوطی سے خوب جم کر رہنا چاہیے دین پر اور اللہ رسول کے راستے کو پکڑے رہنا چاہیے ان بیوقوفوں کے ہنسنے کی وجہ سے اللہ رسول کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے آج یہ لوگ ہنس رہے ہیں کل روئیں گے خدا نہ خواستہ اگر توبہ نہ کی تو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تمام جنت میں داخل ہوگی مگر وہ شخص جس نے انکار کیا اور سرکشی کی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا پھر پوچھا گیا کہ وہ کون شخص ہے جس نے انکار کیا اور سرکشی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری اطاعت اور فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا اور سرکشی کی صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قبول کرنے والا اور سرکشی اختیار کرنے والا کون ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جس نے میری اطاعت نہیں کی اور میرے احکام اور فرمان سے روگردانی کی وہ سرکش ہے جو جنت کا مستحق نہیں ہوگا بلکہ اپنی سرکشی اور نافرمانی کی بنا پر خدا کے عذاب کا مستوجب کہتانا جائے گا اور حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے طریقے سے انحراف کرے گا وہ مجھ سے نہیں یعنی میری جماعت سے خارج ہے میرے طریقے پر نہیں توضیح میں لکھا ہے فلیس منی کا عاشقانہ ترجمان اکاب اختر ثانی حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دام برکاتہم نے اس طرح کیا کہ جو سنت سے اعراض کرے وہ ہمارا نہیں، وہ ہمارا نہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور سنت سے رغبت بھی دے اور سنت کا ذوق و شوق بھی دے اور اس پر عمل بھی عطا فرمائے. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ان کو یمن روانہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحتیں ساتھ کرتے ساتھ چلے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر چل رہے تھے، سواری پر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح اور ہدایات سے فارغ ہو گئے آپ تو فرمایا، معاذ اس سال کے بعد شاید تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکے اور ممکن ہے تو میری اس مسجد اور میری قبر سے گزرے. یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے غم میں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا اور مدینہ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، خواہ وہ کوئی ہوں، یعنی کسی ملک اور کسی قوم کے ہوں اور کہیں پر بھی ہوں. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جو پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہے، یعنی جتنی پرہیزگاری اختیار کرے گا تقوی سے رہے گا وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا. اگرچہ کسی ملک کا باشندہ ہو یا کسی قوم کا ہو، یعنی کہ کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی حیثیت کا ہو، غریب ہو، امیر ہو. اور قریب ہونے کے دو مفہوم ہیں کہ یا تو یہ ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت سے قریب ہوں گے یا مرتبے کے لحاظ سے میرے قریب ہوں گے، اور تقوی والی زندگی بزرگان دین کی صحبت سے ملتی ہے. اور حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اتباع سنت سے بندہ بہت جلد صاحب نسبت اور حق تعالی کا محبوب ہو جاتا ہے، اور اس آیت فتبعونی یحببکم اللہ کا عجیب عاشقانہ مفہوم بیان فرماتے ہیں، اور چلو ہمارے نبی کی چال تو ہم تمہیں چاہنے لگیں گے کیونکہ وہ ہمارا محبوب ہے. اور چلو ہمارے نبی کی چال تو ہم تمہیں چاہنے لگیں گے کیونکہ وہ ہمارا محبوب ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے حضرت شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم اپنے واعظ میں ارشاد فرماتے ہیں، کچھ اقتباسات ان میں سے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوستو، بندے کی کامیابی بندہ بن کے رہنے میں ہے، اگر قید بندگی سے آزاد ہو گیا تو یہی ہلاکت ہے، یہی ضلالت ہے، یہی دوزخ کا راستہ ہے. اور بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ اتباع شریعت اور اتباع سنت کا ذوق ہم اپنے اندر پیدا کریں. حق تعالی نے ہمیں دین کی سمجھ اور دین کی اتباع کے بارے میں قرآن و حدیث دے کر آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ تمہیں قرآن دے دیا جو ہمارے پیغمبر کے علوم ہیں، آزادی سے اس کی پیروی کرو، بلکہ شروع ہی میں قرآن پاک کے اندر یہ سبق بتایا کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے. پھر ارشاد فرمایا کہ یہاں بھی رکنا نہیں بلکہ یہ بھی ساتھ میں کہو صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم کے راستے پر ہمیں چلائیے، یعنی جن لوگوں پر آپ کا انعام ہوا ان لوگوں کے راستے پر چلائیے، وہی راستہ ہمیں دکھائیے جن پر آپ خوش ہو گئے، جن کے عقائد سے، جن کے علوم سے آپ خوش ہیں، جن کے اعمال سے آپ خوش ہیں، ان کا راستے پر ہمیں چلائیے. قسم بخدا ایسے ہی حضرات منعم علیہم ہیں، یعنی جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے. معلوم ہوا کہ اکابر امت کا جو راستہ ہے وہی راستہ سنت کا راستہ ہے، اور وہی راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اکابر امت کا علم اور تحقیقات ہی معتبر ہے. تو اللہ جل شانہ نے یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ جو ہمارے منتخب لوگ ہیں انہی کی اطاعت کے ذریعے سے رسول کی اطاعت حاصل ہوگی، اور رسول کی اطاعت سے ہماری اطاعت حاصل ہوگی. لہذا یہ دیکھو کہ میرے نبی کی زبان سے دین کی کیا شرح نکلتی ہے، دین کا کیا طریقہ ہے، وصول الی اللہ کا کیا طریقہ ہے، ہمارے نبی بتاتے ہیں، بس وہی اختیار کرو، اس سے باہر قدم نہ رکھو. اگر نبی کی ہدایت کے باہر یا اس کے مخالف تم قدم رکھو گے، خواہ لاکھ ہماری ہی رضا کی نیت ہو، وہ سب کا سب غیر معتبر ہے، بالکل ضلالت یعنی گمراہی اور جہنم کا راستہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کامل اتباع سنت, کامل طریقہ اکابر کی اتباع نصیب فرمائے. اکابر کی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامیابی کا راستہ ہے, منزل تک پہنچانے والا ہے. لہذا طریقہ اکابر پر جمنا مانگنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو طریقہ اکابر پر جمع دیں. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان اخوانی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترف فشکا المحترف اخاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعلک ترزق بی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے. ایک ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا اور دوسرا کچھ پیشہ کرتا تھا. پیشہ ور بھائی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ یہ کچھ کام کاج نہیں کرتا, پس اس کے خرچ کا بوجھ بھی مجھ پر پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شاید تجھ کو اسی کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے. تشریف میں میرے شیخ شیخ العرب بلاجم معرف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین سیکھنے کے لیے دنیا کا شغل اور تدبیر کسب معاش کا ترک جائز ہے, بشرط یہ کہ اہل و عیال نہ رکھتا ہو, یعنی حقوق واجبات نہ ہو ذمے میں, اور کسی کے سامنے دست سوال دراز کر کے اپنے کو ذلیل نہ کرتا ہو, یعنی متوکل ہو اور کسی کا حق واجب ضائع نہ کرتا ہو. اور یہ بات بھی اس حدیث سے ثابت ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں اور بے کسوں کی خبر گیری اور ان پر خرچ کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں چند متفرق سنتوں کا بیان ہے. حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برتاؤ میں سختی نہ فرماتے, نرمی کو پسند فرماتے. آپ انتہائی نرم مزاج, حلیم الطبع اور رحم دل تھے. بار بار عرض کرتا ہوں کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عمرے, تہجد, اشراق, چاش, توابین سب اپنی جگہ مسلم, سب کے فائدے ہیں, سب کے بڑے بڑے اجر و ثواب, بڑی بڑی فضیلتیں ہیں. لیکن میرے عزیزوں, بہت بڑی چیز قیامت کے دن جو بہت بھاری چیز نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہے, نرمی, مزاج میں نرمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ سب بھلائیوں سے محروم رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ نرمی پر اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرما دیتے ہیں سختی پر نہیں عطا فرماتے. اللہ تعالیٰ ہم کو نرم مزاجی عطا فرمائے. اور حلیم الطبع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حلم والے تھے. حلم کہتے ہیں کہ جو انتقام میں, حلیم کہتے ہیں اس ذات کو جو انتقام میں جلدی نہ کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا کرتے تھے, انتہائی حلیم الطبع اور انتہائی رحم دل تھے کہ آپ کو امت کا دنیا کا فائدہ بھی منظور تھا اور آخرت کا فائدہ بھی منظور تھا اور مقصود تھا. رؤوف تھے, رحیم تھے کہ آپ جو ہے کسی کی تکلیف نہ دنیاوی گوارا کرتے تھے نہ اخروی, اور اسی طرح آپ رحیم بھی تھے کہ آپ دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے. اللہ تعالی ہمیں ان اخلاق میں سے بہت بڑا حصہ عطا فرمائے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں معراج شریف کے واقعات میں یہ واقعہ نمبر 21, حق تعالیٰ کی رویت اور کلام, یعنی حق تعالیٰ کا دیدار اور آپ سے شرف گفتگو. ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور عبدالرزاق نے بواسطہ معمر کے حسن سے روایت کیا کہ انہوں نے حلف کیا کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابن خزیمہ نے عروہ بن زبیر سے اس روایت کو ثابت کیا, اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تمام اصحاب اس کے قائل ہیں, اور کعب احبار اور زہری اور معمر سب اس کا جزم کرتے ہیں, اور نسائی نے باسناد صحیح بطریق عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے, اور حاکم نے بھی اس کی تصحیح کی ہے. انہوں نے فرمایا, کیا تم تعجب کرتے ہو کہ خلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو, کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے, اور رویت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ اور طبرانی نے اوسط میں بسند ثقات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا ہے, ایک مرتبہ بصر سے یعنی آنکھوں سے, اور ایک مرتبہ قلب سے یعنی دل سے. اور خلال نے کتاب السنہ میں مروزی سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام احمد سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص زوم کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا, اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا افتراء کیا. تو کون سی دلیل سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا جواب دیا جاوے؟ انہوں نے فرمایا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے, رأیت ربی, یعنی میں نے اپنے رب کو دیکھا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے گھر والوں نے کسی کی بات نقل کی ہے بہت زبردست, بہت بھاری بات, ماشاءاللہ بہت ہی دل خوش ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جب کسی کو عمرے کی سعادت نصیب ہو, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو انہوں نے فرمایا کہ بہت پہلے سے درود شریف پڑھنا شروع کرنا, اور یہ سب کا سب جو پڑھا ہوا ہے وہاں حاضر ہو کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفتاً پیش کرو, آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرو کہ یا رسول اللہ یہ ہدیہ لائے ہیں. تو فرمایا کہ درود شریف کے جتنا اجر و ثواب کتابوں میں آیا ہے, احادیث میں آیا ہے, وہ تو ملے گئے. مثلاً ایک معمولی سا اجر, یعنی اس کا بدل یہ ملے گا کہ 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 رحمتیں نازل ہوں گی, 10 درجے بلند ہوں گے, تو یہ تو ملے گا ہی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سب ہدیہ کرنے سے جو ہے وہ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ہدیہ قبول فرماتے تو اس کا بدل بھی فرماتے, اور جو ہدیہ ہوتا اس سے زیادہ عطا فرماتے. تو پھر تو بس یہ الفاظ میں کہنے والی بات ہی نہیں ہے کہ اگر ہمارا یہ ہدیہ وہاں قبول ہو جائے, اور امید ہے کہ قبول ہوگا, تو کیا کچھ نہ مل جائے گا وہاں سے اس دربار سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ درود شریف کے اہتمام کی توفیق دے, اور اگر وہاں حاضری کسی کی نہ بھی ہو سکتی ہو, یہیں سے ہدیہ کرے, کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ جو شخص دور سے درود شریف پڑھتا ہے, فرشتے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو جب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, اور تو ضرور اس درود شریف پڑھنے والے کی تمنا بھی پیش کریں گے کہ اس کی یہ تمنا ہے, یہ ہدیہ آپ کو بھیجا ہے, تو پھر آپ وہیں سے بدل فرمائیں گے, اور بدل اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, کیونکہ خزانہ تو اللہ کے پاس ہے, دیں گے تو اللہ. تو جب نبی کی خواہش ہوگی, نبی خوش ہوگا کسی کے ہدیے سے, تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل فرمائیں گے. اللہ ہمیں قبول فرمائے, توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبی الکریم.